بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلوات عليه خاص ہے سورہ فاتحہ کی ڈاکٹر ممتاز حیدر سید حسین احمد صالحہ بیگم بنت احمد رضا سید ظہور الحسن زیدی ابن سید تفضل حسین سیدہ خاتون بنت سید نواب حسین سیدہ جعفری بنت سید علی جعفری مرحوم. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو کوئی بھی عمل صالح بجا لائے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، وہوا مؤمن، اس شرط کے ساتھ کہ عمل صالح بجا لانے والا مؤمن، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ایسے شخص کو جو عمل صالح بجا لائے گا اسے حیات طیبہ عطا کریں. زندہ رہنا کمال نہیں ہے، کمال ہے کہ زندگی طیب زندگی. حیات طیبہ یعنی وہ زندگی جس میں نفس اطمینان کی منزل پہ پہنچ گیا، ٹینشن فری زندگی، وہ زندگی جس میں کسی قسم کا اضطراب نہ ہو، سکون سے بھری ہوئی زندگی. انسان کی سب سے بڑی آرزو یہی ہے. صبح سے شام تک انسان جو کچھ بھی کرتا ہے، چاہے وہ دیندار ہو چاہے وہ بے دین ہو، مومن ہو یا کافر، خواہش سب کی یہی ہوتی ہے کہ ہماری زندگی سکون کی زندگی گزرے. پرسکون زندگی حاصل کرنے کے لیے انسان جانے کیا کیا کر گزرتا ہے. قرآن کا اعلان ہے کہ پرسکون زندگی تمہیں ملے گی، تمہارا مقدر ہے پرسکون زندگی. بعض لوگوں کا نظریہ ہے کہ اس دنیا میں پرسکون زندگی کا تصور ہی نہیں ہے، ٹینشن فری زندگی ڈھونڈنا پاگلپن ہے، دیوانگی ہے. دنیا کا لازمہ ہی ہے کہ اضطراب ہو، پریشانی ہو، ٹینشن ہو. ٹینشن علامت حیات ہے، اضطراب زندگی کی علامت ہے. مر جائیں گے تو پھر ٹینشن نہیں. البتہ یہ ان لوگوں کا نظریہ ہے جنہوں نے خدا کو پہچانا نہیں، ورنہ اگر خدا کو پہچانتے تو یہ نہ کہتے. اگر خدا کو پہچان لیا ہے تو زندگی میں بھی سکون مل سکتا ہے، اور اگر نہ پہچانا تو مرنے کے بعد بھی نہیں ملے گا. مر کے بھی چاہے نہ پایا تو کس چاہیے. उन्होंने इसलिए कहा कि उन्होंने खुदा को पहचाना नहीं था। वो दुनिया की मुश्किलात को देखते थे, मसाइल को देखते थे, उसके समाज इसका कोई हल नहीं निकलता था। किस तरह से दिल को मुतमइन कर सके, तो लिहाजा ये जो है मकातिब फिक्र है, पूरा पूरा फलसफा है कि जिंदगी में आप सुकून ढूंढें, यह माकद है, मिल नहीं सकता। ये कुरान कहता है हम तुम्हें हयात तैयबा इस दुनिया में भी देंगे और आखिरत में भी देंगे, मरने से पहले भी टेंशन फ्री जिंदगी, मरने के बाद भी टेंशन फ्री जिंदगी। शर्त है हमारे सादे ईमान के साथ। कल मैंने अर्ज किया था कि अमल साले का फायदा सिर्फ इंसान को खुद उसे नहीं मिलता जो अमल साले बजा लाता है, बल्कि इसका इसके फवायद नस्लों तक जाहिर होते रहते हैं। न सिर्फ ये कि अमल साले बजाने वाले के खानदान को फायदा मिलता है, बल्कि जिस समाज में रहता है अमल साले बजा लाने वाला, वो समाज भी उसके इस अमल से बहरामंद होता है। सारी आयतें कल बयान कर चुका हूं, आज दोहराना नहीं है। इतना अहम है अमल साले, तो अमल साले है क्या चीज, कौन सा अमल अमल साले है? नमाज पढ़ने अमल साले है, रोजा रखे अमल साले है, हज बजा लाए अमल साले है, चौक पे जाए अमल साले है, खेत में काम करें अमल, क्या है अमल साले? कितना अहम है, सुकून और इत्मीनान की कुंजी है, चाबी है सुकून और इत्मीनान की अमल साले। अल्लामा तबतबाई मरहूम फरमाते हैं कि अमल साले की तीन शर्तें हैं। पहली शर्त अमल साले के लिए यह है, हर वो अमल अमल ही नहीं, हत्ता कैफियत, बात चीजें हैं जो अमल नहीं है बल्कि कैफियत है। भूख एक कैफियत है, प्यास एक कैफियत है, थकन एक कैफियत है, खुशी एक कैफियत है, गम एक कैफियत है। अमल भी और कैफियत भी दोनों अमल साले बन सकती है। यानी हम जिस वक्त अमल नहीं कर रहे होते हैं, कुरान की निगाह में वो भी अमल है। आपने काम किया, काम करके थक गए, काम के नतीजे में थकन हुई है, जितनी देर तक थकन बाकी है अमल साले का सिलसिला भी जारी है। भूख लग गई अमल के नतीजे में, तो भूख भी अमल साले है, ये प्यास भी अमल साले है, इसके मुताबिक कल आयतें पेश कर चुका हूं, ये सब अमल साले हैं। क्या है इसके अंदर खसूसियत जिसको हम इसे भी अमल साले कह रहे हैं? फरमाते तीन चीजों का होना जरूरी है। पहली चीज जो आपका अमल है वो खुदा की खुशनूदी के लिए अंजाम पाए, उस काम से खुदा राजी हो। वो कोई काम भी हो सकता है, वो नमाज पे आप खड़े हुए हैं वो भी, रोजा रखा वो भी, किसी मोहताज की मदद करने के लिए चले गए, हत्ता अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, बताहिर इसको कोई अमल साले कि सब में नहीं गिनता, ये भी अमल साले है। घर बना रहे हैं, ये घर का बनाना अमल साले है। इमाम जाफर सादिक के पड़ोस में ये जो है घर बन रहा था, गए देखा घर बन रहा है, साले से पूछा क्या क्या कर रहे हो? कमाल खिड़की लगा रहा हूं। का चाहो कि खिड़की लगाना तुम्हारे लिए अमल साले बन जाए। जो घर तुम बना रहे हो, खिड़की तो लगा रहे हो, रोशनदान बना रहे हैं, रोशनदान का एक मकसद तो यह है कि रोशनी आएगी, थोड़ी हवा आएगी, थोड़ी नूर लेंगे, एक मकसद तो ये हो गया। कर खिड़की लगाओ, रोशनदान अगर इसलिए लगा रहे हो ताकि अगर किसी मजलूम की फरियाद बुलंद हो उसकी आवाज रोशनदान के जरिए हम तक पहुंच सके, ये रोशनदान लगाना भी अमल साले है। घर बना रहे हैं, ये भी अमल साले है, इसलिए लगाया है ताकि अजान की आवाज आ सके, लगा खिड़की रहे, बना घर रहे, हवेली बन रही है, लेकिन हवेली अमल साले में तब्दील हो रही है। हत्ता सो रहे हैं, काहे के ये सो रहे हैं? मजा आ रहा है इसलिए सो रहे हैं। सुबह नमाज का वक्त हो चुका है, उठ नहीं रहे, सोते जा रहे हैं, तो ये भी सोना है। दफा नहीं, दिन भर काम किया है, बदन थक गया है, एनर्जी, नई एनर्जी हासिल करना चाह रहे हैं। नई एनर्जी हासिल करके अल्लाह की इबादत करेंगे, नई एनर्जी हासिल करके बंदगाने खुदा की खिदमत करेंगे। अगर इंसान इस नीयत के साथ सो जाता है, ये सोना भी उसका अमल सालेह बन गया। सो रहा है और कभी कभी नमाज पढ़ रहा है मगर वो अमल सालेह नहीं है, हज कर रहा है मगर वो अमल सालेह नहीं है, सजरों में भारी भारी चंदे दे रहा है मगर वो अमल सालेह नहीं है, मस्जिदों में बड़ा कीमती तबर्रुक बांट रहा है मगर वो अमल सालेह नहीं है। क्यों? तबर्रुक खुदा के लिए नहीं बांटा था, अपनी दौलत की नुमाइश के लिए बांटा था। फला कि हाँ ये तबर्रुक बांटा था तो उससे अच्छा बढ़ना चाहिए हमारे यहां तो। कंपटीशन में, मुकाबले में, दिखावे के लिए यूं किसी ने चंदा मांगा तो $5 भी देने को तैयार नहीं। हमारा वो मस्जिदों में जो है नमाज जुमा या ईद वगैरह के मौके पर वो कहीं पर टोपी, कहीं पर ट्रे, कहीं पर चादर, कहीं पर डब्बा फिराया जाता है ना, तो वो देखे आया चादर तो उनको मुट्ठी बंद करके बिल्कुल वैसे ही जैसे इस्लाम ने कहा कि दाहिने हाथ दो भाई को खबर न होने पर मुट्ठी में बंद करके चुपके से डाल दिया $2 और ऐलान होने लगा इधर फंड रेजिंग हो रही है। फंड रेजिंग होती है ना यहां पर, जो तहजीब उनकी थी भाई वही तहजीब जो है फंड रेजिंग हमारे यहां भी आ गई है। अब फंड रेजिंग हो रही है, हाँ भाई इन्होंने $10,000 दिया, कौन मैच करेगा, कौन मैच करेगा, कची हमारी तरफ $10,000 पैसा खर्च तो हुआ क्योंकि हमारे साले नहीं है, क्योंकि हमारे साले वो अमल है जो अल्लाह की खुशनूदी के लिए अंजाम दिया जाए। कभी कभी सामान की जो है रखवाली करने वाले का सवाब तवाफ करने वालों के सवाब से बढ़ जाता है। छठे इमाम के बाद एक शख्स आता है, आने के बाद कहता है मौला हज के लिए गए थे, हसरत रह गई मैं तवाफ जो है विदा ना कर सका, आखिरी तवाफ ना कर सका, तवाफ विदा से महरूम रह गया। उन्होंने कहा क्यों, क्या बात थी? कहा मौला काफिले के साथ गए थे, अब उस जमाने में जो घर वगैरह उस तरह के तो होते ही नहीं थे कि हमने सामान जाकर रख दिया होटल के अंदर, होटल वाला आपके सामान की देख रेख करेगा, काफिले होते थे सब सामान एक जगह, काफिले वाले तवाफ विदा के लिए जाना चाहते थे। अब एक आदमी कोई हो जो सामान देखे, तो आमतौर से हम जैसे होशियार लोग ढूंढते कोई बेवकूफ मिल जाए जिसके हवाले अपना सामान कर दें और खुद हम चले जाएं तवाफ करने के लिए, हम अपने को बड़ा चालाक समझते हैं और उसे बेवकूफ, एक बेचारा था सीधा साधा ही मिल गया उसके साथ। मौला वो लोग जा रहे थे तवाफ के लिए, वो अपना सामान हमारे पास रख के चले गए, हम उनके सामान की जो रखवाली करते रहे, जब वो पलट करके आए तो काफिला चलने को तैयार, अकेले तो कोई जो सफर कर सकता नहीं था उस जमाने में। मौला मैं तवाफ से महरूम रह गया, मैं तवाफ से महरूम रह गया। इमाम ने फरमाया तुम्हारा सवाब उन लोगों से कहीं ज्यादा है जो तवाफ करने के लिए गए। बताहिर अमल के तवाब से देखें उन लोगों की निगाह में रखवाली का अमल और तवाफ का अमल दोनों में फर्क है। इमाम फरमाते हैं कि तुम्हारा सवाब उससे ज्यादा है। तो असल बुनियाद यह है कि जो अमल अंजाम दिया जा रहा है वो खुदा की खुशनूदी के लिए अगर है तो अमल सारे, और अगर खुदा की खुशनूदी के लिए नहीं है, चाहे वो नमाजी क्यों ना हो, चाहे वो रोजा ही क्यों ना हो, चाहे वो इमदाद क्यों ना हो, खिदमत खल्क क्यों ना हो, जितनी भी चीजें हैं अगर खुदा की खुशनूदी का तसव्वुर नहीं है तो सारे के सारे बेकार हैं, उन्हें अमल सालेह में शुमार नहीं किया जा सकता है। शर्त अव्वल अमल सालेह की है कि खुदा की खुशनूदी के लिए अमल अंजाम पाए, चाहे वो दुनिया ही का काम क्यों ना हो। एक शख्स मस्जिद में ये है नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, मौला कायनात खड़े देख रहे हैं, मौला की हुकूमत का जमाना है, खिलाफत जाहिरी है मौला की, हाकिम है, देखा मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। होते हैं ना हम लोगों के अभी इनको ये जो है मुंह जबानी नमाज याद रहती है, محفوظ ہے بلکہ تیزی کے ساتھ نماز پڑھیں گے. پیغمبر کے زمانے میں ایک شخص ایسے ہی نماز پڑھ رہا تھا, سجدے میں گیا نہیں اٹھ گیا. بعض لوگ اتنی تیزی سے جو ہے سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ, یا یہ جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, دو میں سے کوئی چیز تو کہنا ہے نا واجب, یا کم سے کم ایک مرتبہ کہیں سبحان ربی العلیٰ و بحمدہ, یا تین دفعہ کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کچھ تو ٹائم لگے گا. اتنی تیزی سے سر اٹھتا ہے سبحان بھی شاید زبان سے نکلنا مشکل ہوتا ہے. پیغمبر کے سامنے شخص نماز پڑھ رہا تھا, پیغمبر نے نقرا کنقر الغراب, یعنی کوا چونچ مارتا ہے دانا اٹھانے کے لیے نا, کوے کی طرح چونچ مار رہا تھا. مولا کائنات اپنی حکومت کرتا دور ہے, کھڑے دیکھ رہے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. جب نماز پڑھ چکا تو مولا نے آہستہ سے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا, اچھا تم اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتے. اب دیکھیں مولا کا اخلاق بھی دیکھیں, نصیحت کرنے کا انداز بھی دیکھیں. ہاں کیا ڈنڈا لگا دیتے کمبخت دیوی کوئی نماز نہیں, کیا تم اس سے اچھی نماز اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے؟ کہا مولا کیوں نہیں, ابھی پھر سے پڑھتا ہوں. ڈر بھی رہا ہے مولا, پھر سے پڑھتا, پھر سے کھڑا ہو گیا. اب تو ماشاء اللہ نماز پڑھی اس نے بہترین نماز. مولا نے کہا بتاؤ یہ نماز اچھی تھی پہلی والی؟ تو جواب دیا کہتے ہیں مولا پہلی والی, پہلی والی نماز جیسی پڑھی تھی اللہ کے لیے پڑھی تھی, یہ نماز آپ کو دکھانے کے لیے پڑھی ہے. ایک صلوات پڑھیں گے محمد وہ خدا کے لیے تھی جیسی بھی پڑھی تھی, یہ آپ کے لیے پڑھی ہے. تو عمل صالح کی پہلی شرط جو علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا کی خوشنودی کے لیے. اب خدا کی خوشنودی کیسے پتا چلے گا؟ کل بات کر چکا ہوں, اس کو جو ہے وہ تکرار نہیں کروں گا کہ تین چیزیں خدا نے پیغمبر کے جواب میں کہی تھی کہ ہماری خوشنودی کی پہچان کیا ہے, علامت کیا ہے. پہلی چیز یہ تھی ہم اسے ایسا شکر, ایسے شکر کی توفیق دیں گے جس میں جہالت شامل نہ ہو, ایسی یاد دیں گے جس میں یہ جو ہے نسیان نہ ہو, اور اسے اپنی ایسی محبت سے دیں گے کہ ہماری محبت پر کسی اور کی محبت کو فوقیت دیں, نہ باپ کی محبت نہ بیٹے کی محبت نہ بیوی کی محبت نہ وطن کی محبت نہ کاروبار کی محبت نہ مال کی محبت, جہاں کہیں خدا کا معاملہ آ گیا وہاں تک قربان. دادا آپ صدر اسلام میں دیکھیں گے بہت سارے ایسے افراد تھے جو رشتوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے. اچھا ہمارے یہاں تو رشتوں کی پرواہ ختم ہو چکی ہے, مگر دین کے معاملے میں رشتے کی پرواہ آ جاتی ہے. فلاں گناہ فلاں محفل گناہ میں کیوں گئے تھے آپ؟ کیا کریں بھائی, کیا فلاں رشتے دار کے یہاں تھا فلاں, یوں تو خیر رشتہ ہمیں یاد کبھی آتا ہی نہیں اپنے کاروبار میں اپنے بزنس میں اپنی زندگی میں, لیکن دین کے معاملے میں خدا پر سب مقدم, سب کو برتری حاصل ہے. آپ صدر اسلام میں اٹھا کر کے دیکھیں ابو جہل, ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مومن ہو کیا؟ ابو جہل کا بھائی عیاش اسلام لایا, حنظلہ قتیل الملائکہ, وہ باپ کافر نہ ہے, حنظلہ نے باپ کی جو ہے پرواہ نہیں کی. زید ابن حارثہ, حارثہ کافر رہا, زید ایمان لائے. کربلا میں دو بھائی, ایک بھائی امام حسین کی طرف, ایک بھائی عمر صاحب کی طرف, علی ابن قرضہ اور عمر ابن قرضہ. عمر ابن قرضہ امام حسین کے ساتھ ہے, علی ابن قرضہ عمر صاحب کے ساتھ ہے. عمر علی کو سمجھاتے ہیں کہ حسین کی طرف آ جاؤ, اور علی سمجھاتے ہیں عمر کو کہ تم ہماری طرف وہاں کیا ہے, بھوک ہے پیاس ہے, مارے جاؤ گے ختم کر دیے جاؤ گے, ہمارے پاس آؤ دیکھو یہاں تمام سہولتیں حاصل ہیں. لیکن عمر ابن قرضہ نے بھائی کی بات نہیں مانی. تو جہاں دین کا معاملہ آ جائے, جہاں خدا کا معاملہ آ جائے, خدا کی محبت پر ساری محبتیں قربان. محبت سے منع نہیں کیا ہے اسلام نے, دوسروں سے محبت منع نہیں کیا ہے. اولاد کی محبت اچھی چیز ہے, بیوی کی محبت اچھی چیز ہے, خاندان کی محبت اچھی چیز ہے, وطن کی محبت اچھی چیز ہے, اپنے کاروبار سے محبت اچھی چیز ہے, گھر سے محبت اچھی چیز ہے, لیکن اسی حد تک جب تک خدا کی محبت ٹکرانا چاہیے. اگر حکم خدا کی وجہ سے ہمیں اپنا خاندان چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں، اگر حکم خدا کے لیے ہمیں اپنا کاروبار قربان کرنا پڑے تو کاروبار قربان کر دیں، یہی تو کربلا ہے، پیغام کربلا اور کیا ہے؟ دو مہینے سے ہم امام حسین کو یاد کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، البتہ ہم نے تو طے کر رکھا ہے کہ آج کے بعد خدا آپ امام حسین رخصتی، ابھی سنا نا رخصتی ہوگی، اب اگلے سال آئیے گا، اگلے سال بھر تک ہمارا رابطہ امام حسین سے نہیں ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حسین وہ زندہ جاوید ہے، ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے دل سے جدا نہیں ہوتا ہے حسین، الگ نہیں ہوتے حسین سے، محرم و سفر کے ایام ہوتے ہیں، اس رشتے کو جو کمزور پڑ رہا تھا دوبارہ مضبوط کرنے کے لیے، اس رشتے کو مستحکم بنانے کا ذریعہ ہے محرم و سفر، نئے کچھ دن تھے جس میں ہمیں ہر کلو یومین عاشورا و کلو ہر دن کربلا، ہر دن تم عاشور کی یاد کو زندہ رکھو، ہر سرزمین میں کربلا کی یاد کو زندہ رکھو، دن معین نہیں ہے، یہ دن چلے گئے سب خدا حافظ الوداع کچھ نہیں، اب اگلے برس مولا سے ملاقات ہوگی، اگلے برس حسین آئیں گے، حسین کو ہم نے اپنے گھر سے روانہ کر دیا، نہ خدا ہماری زندگی سے روانہ ہو سکتا ہے، نہ حسین ہماری زندگی سے الگ ہو سکتا ہے، زندگی کے ایک لمحہ ہمارا جو ہے وہ امام حسین کے ساتھ اور ان کی یاد کے ساتھ ہے، ناممکن ہے، تو خوشنودی ہے خدا پہلی چیز، دوسری شرط عمل صالح کے لیے یہ ہے کہ وہ عمل ثواب کی صلاحیت رکھتا ہو، بہت دفعہ ہمارا کام تو ہوتا ہے اللہ کے لیے، خوشنودی خدا کے لیے کام ہوتا ہے، اللہ کی خاطر یہ سب کام کر رہے ہیں، لیکن کام وہ ہے جس سے اللہ راضی نہیں ہے، یعنی ہمارا مقصد کیا ہے؟ قربتن اللہ، کربلا میں بہت سارے آئے تھے قربتن اللہ آئے تھے ان سے ان کا سر قلم کرنے کے لیے، ہمارے صاحب نے سورہ عاشورہ کیا کہا تھا، یا خیل اللہ ارکبی وبشری بالجنہ، اے سپاہ خدا سوار ہو جاؤ تمہیں جنت کی بشارت ہو، سردارے جوانان جنت کا سر قلم کر رہے ہیں جنت کے لالچ میں، تو عمل جو انجام دے رہے ہیں رضا خدا تو اس میں ہے، نیت ان کی کاہے کے لیے کر رہے ہیں؟ خوشنودی، دیکھیے کربلا میں پانچ قسم کے لوگ تھے امام حسین کے مقابلے میں، پانچ قسم کے لوگ تھے، کچھ تھے جنہیں خوارج، کچھ کا تعلق جو ہے اخوارج سے تھا، مولا کائنات سے جو ان کا بغض تھا، کچھ وہ تھے جو انسان نما درندے تھے، نہیں کہ ان کے پاس جو ہے مذہب نہ تھا دین نہ تھا، ان کے پاس انسانیت بھی نہیں تھی، خود امام حسین نے فرمایا تھا خطاب کر کے جو ہے یہ جو ہے شمر کو، انما انتل بہیما، تو جانور ہے، انسان نما درندے ہیں، کچھ وہ تھے جو امام کے معتقد تھے، امام سے ہمدردی رکھتے تھے، امام کی محبت کا ایک نرم گوشہ ان کے دل میں موجود تھا، فلزدق سے جب ملاقات ہوئی تھی امام کی کوفے کے راستے میں، اور جب کوفے کے حالات پوچھے تھے امام حسین نے فلزدق سے، تو فلزدق نے کیا جواب دیا تھا، قلوبہم معک وسیوفہم علیک، دل آپ کے ساتھ ہیں تلواریں آپ کے خلاف ہیں، دل میں نرم گوشہ ہے اہل بیت کے لیے، لہذا کربلا میں عاشور کے دن روایت میں ملتا ہے کہ عمر سعد کی فوج میں شامل ہے، ہاتھ اٹھائے دعا کر رہا ہے، گوشے میں کھڑا آنسو بہا رہا ہے، دعا کر اللہم انصر حسینا، بار الہ حسین کو کامیابی دے دے، ارے دشمن کی فوج میں موجود ہے، آیا تو ہے یہاں پر دل میں محبت لیے ہوئے ہے، لیکن خوف اور ڈر ہے اسے عمر صاحب کی فوج میں روکے ہوئے ہے، بہت سارے لوگ خوف زدہ، آج بھی یہی ہوتا ہے، فلاں کام کی ہے تو بہت اچھا، فلاں صاحب، فلاں نظام، فلاں سسٹم، بہت اچھا، آہستہ بولیے، آہستہ بولیے، کوئی سن نہ، حمایت ہے جس کے حامی ہے اس مطلب دل میں حمایت ہے. تو کچھ لوگ کربلا میں آئے تھے جو اہل بیت سے الفت رکھتے تھے. اب محبت کا لفظ میں نہیں استعمال کرنا چاہتا, اگر استعمال کروں تو غلط بھی نہ ہوگا, کہ بہرحال الفت رکھتے تھے اہل بیت سے, پسند اہل بیت کو کرتے تھے, یزید کو نہیں. حامی اہل بیت کے تھے, یزید کے نہیں تھے, لیکن یزیدی فوج میں کھڑے تھے خوف کی وجہ سے. روایتوں میں ملتا ہے کوفے سے جب لشکر بھیجا جاتا تھا, ہزار ہزار کی تعداد میں آتے تھے, کربلا پہنچتے پہنچتے 250-300 کی تعداد رہ جاتی تھی, جس کو جہاں موقع ملا بھاگ لیتا تھا. یعنی اس فوج میں آنا نہیں چاہتا تھا, حسین کے ساتھ بھی نہیں جانا چاہتا تھا. کیوں؟ اپنے کو خطرے میں ڈالنے کی وادی نہیں ہے, رسک نہیں لینا چاہتے. کاروبار ہے اپنا, ٹھیک ٹھاک چلنے دو بھائی, جینے دو, چار دن کی زندگی ہے, چین سے جینے دو. آپ حق پر ہیں, آپ حق پر ہیں ضرور. کچھ وہ تھے جو لالچ میں آئے تھے, خوف میں نہیں, لالچ میں آئے تھے. وہ روایتیں آپ لوگوں نے اکثر یہ جو ہے سنا ہوگا نا, اثر عاشورہ جب خیمے میں آگ لگنے سے پہلے لوٹ مچی ہے, ایک شخص جناب فاطمہ کبرا کے کان سے جو ہے گوشوارہ چھین رہا ہے اور رو رہا ہے. جناب فاطمہ کبرا کہتے تو رو کیوں رہا ہے؟ تمہاری مظلومیت دیکھ کر کبھی لوٹ کیوں رہا ہے؟ یا خود و حضر ہم نہ چھینیں گے, کوئی اور چھین لے. تو یہاں جو آیا ہوا ہے وہ لالچ میں آیا ہوا ہے. تو پانچ قسم کے افراد تھے حسین کے مقابلے میں کربلا میں. کچھ خوارش تھے جنہیں ہمیشہ کی دشمنی ہے لے بیس سے, کچھ انسان نما درندے تھے, کچھ وہ تھے جو جاہل تھے جنہیں پتا ہی نہیں ہے, آئے ہیں ثواب کے لیے, عبادت سمجھ کے آئے ہوئے ہیں, قاضی شرائع کے بہکاوے والے آئے ہوئے ہیں. جسے فتوا دیا تھا قتل حسین کا, فتوا اس لیے لیا گیا تھا نا, جہالت میں آئے. تو عمل انجام دے رہے خدا کی خوشنودی کے لیے, لیکن کیا یہ عمل عمل صالح ہے؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ اس میں قابلیت ثواب نہیں ہے. خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں, خدا کی معصیت کر رہے ہیں. صدر اسلامی کا واقعہ ہے, پیغمبر کے انتقال کے بعد, یہ جو رحلت کے بعد ایک صحابی تھے پیغمبر کے جو سوروں کے ثواب بہت بیان کرتے تھے. یہ سورہ پڑھو تو اس کی یہ فضیلت ہے, یہ سورہ پڑھو تو اس کی یہ فضیلت ہے, یہ سورہ پڑھو تو اس کی یہ فضیلت ہے, بے شمار فضائل بیان کرتے جا رہے تھے. ایک دن ایک صحابی نے اسے پوچھ لیا, بھائی ہم تم تو ساتھ ہی رہا کرتے تھے, یہ بتاؤ کہ یہ ساری فضیلت رسول اللہ سے تم ہی نے کیسے سن لیا؟ میں نے کچھ نہیں سنا بھائی. ایک دن, دو دن, تین دن, اتنی ساری حدیثیں رسول اللہ نے بیان کی, ان میں سے ایک بھی میں نے نہ سنا. کہ تم سن بھی کیسے سکتے تھے؟ کیوں؟ کہ رسول اللہ نے کہا ہوتا تو تم سنتے. اگر انہوں نے کہا ہوتا تم سنتے, کہ پھر کہاں جایا تب؟ ایجاد بندہ ہے, میں نے حدیثیں کری. کیوں؟ فی سبیل اللہ. کہے کے لیے میں نے دیکھا کہ لوگ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ادھر ادھر کی فالتو باتیں کرتے رہتے ہیں, ذکر دنیا میں مشغول, کبھی کبھی آپسی جھگڑے ہونے لگتے ہیں. میں نے سوچا کہ ان کو میں مصروف کر دوں, مصروف کر دو انہیں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ بیکاری کی وجہ سے بہت سارے جرائم ہوتے ہیں, مصروف کر دو ان کو. اب یہ اتنا قرآن پڑھیں گے, اتنا قرآن پڑھیں گے کہ نصیبت کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا. تو نیت تو اچھی تھی نا, فی سبیل اللہ, خوشنودی ہے خدا کے لیے. لیکن عمل, عمل جو ہے وہ ثواب کی صلاحیت نہیں رکھتا. ہمارے ہاں بعض لوگ یہ جو ہے بننا چاہتے ہیں رابن ہوڈ. رابن ہوڈ بھی اسلام میں نہیں ہے کہ دوسروں سے لوٹ کر کے غریبوں کو دو. نہیں, غریبوں کو دینا ہے تو اپنی گاڑھی کمائی سے دو, دوسروں سے لوٹ کے نہیں دینا ہے. وہ واقعہ میں پیش کر چکا ہوں, اناج چور کا واقعہ یاد ہے سب لوگوں کو, اناج چور کا واقعہ. چھٹے امام کا زمانہ ہے کہ امام کو خبر ملتی کہ ہمارے شہر میں ایک بڑا متقی پرہیزگار, بڑا خدا رس, خدا طرف انسان آیا ہوا ہے. امام کو بھی شوق ہوا ملنے کا, دیکھے کون انسان ہے, وہ کیسا ہے. بازار سے امام جا رہے ہیں, دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا, اس کے ارد گرد بھیڑ لگی ہوئی ہے. امام نے کہا کون ہے یہ؟ کسی نے کہا وہی ہے. امام بھی کھڑے ہو گئے, وہ امام کو پہچانتا نہیں, جانتا نہیں. امام سن رہے ہیں, تقریر ختم ہوئی, مجمع چھٹا, وہ ایک طرف پہ جانے لگا, امام اس کے پیچھے پیچھے. आगे बढ़ा, फल की जो है दुकान पे पहुंचा, और वहां जाकर के वो लच्छेदार गुफ्तगु शुरू की उनको भी, आखरत से डराना और ये करना वो करना सब कुछ। वो बेचारा बिल्कुल जब मुनहमिक हो गया इनकी तरफ, दुकान से गाफिल चुपके से दो अनार उठाया अपनी थैली में डाल दिया और आगे बढ़ा। रोटी की दुकान पे गया, दो रोटी वहां से उठा ली, आगे बढ़ा, शहर से बाहर निकला, तमाम पीछे पीछे जा रहे हैं। शहर से बाहर खराबे के पास पहुंचा, वहां कुछ बेनवा गरीब माजूर किस्म के लोग थे, वो अनार और वो रोटी उनके दरमियान तकसीम। इमाम ने उसे पकड़ा, कह ये क्या, तुमने क्या किया, तुम कौन हो? हमने अपना नाम बताया कि खानदानी अहले बैत से। अब शायद पहचान नहीं पाया अच्छी तरह इमाम को, यह पहचानने के बाद भी कहने लगा अफसोस है ताल्लुक तुम्हारा खानदान नबूवत से, तुम्हें कुरान की खबर नहीं है। मैंने क्या गलत किया? क्या तुमने चोरी किया? क्या चोरी किया? चोरी करने के बाद क्या किया? खुद खा लिया हमने? चोरी करने के बाद उसको मैंने जाके गरीबों में बांट दिया, मोहताजों में जो है बांट दिया। कुरान यही तो है ना कि जो गुनाह करेगा, मन जा आप इस सैयद फला जुजा इल्ला मिसलहा, जो जो है गुनाह करेगा एक गुनाह की सजा एक, वमन जा बिल हसनत फलहू अशरो अम्सालिहा, लेकिन जो नेक अमल लेकर के आएगा, हम एक नेक अमल के बदले में 10 गुना देंगे। हमने एक गुनाह किया या दो अनाज चोरी किए, दो ये जो है रोटियां, तो 4 हो गए, 4 की सजा 4 मिलेगी। उसको अगर हम खा जाते तो सजा ही रहती, हमने उसे मोहताजों में बांट दिया। मोहताजों में बांटना है नेक अमल, हसना है नेकी है, हमें सवाब मिलेगा 40, सजा मिलेगी 4, तो 40 में से 4 को ये जीत है माइनस कर दो तो 36 तो हुए ना, तो गलत लग गया। वो समझता है ये हमारे साले है। इमाम ने फरमाया तूने कुरान पढ़ा है मगर अंधेरे में पढ़ा है, नूरे विलायत अहले बैत के परतों में अगर कुरान को पढ़ा होता, तूने अधूरा कुरान पढ़ा है, मुकम्मल कुरान नहीं पढ़ा है। तूने ये कैसे समझ लिया कि कोई भी अमल हो उसका बदला तुझे सवाब की शक्ल में 10 गुना मिलेगा? कुरान कहता है इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, सवाब अमल में नहीं मिलता, अमल मकबूल में सवाब मिलता है, और अल्लाह फकत परहेजगारों के अमल को कबूल करता है, चोरों चक्कों के अमल को कबूल नहीं करता है। एक सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले। तो पहली शर्त यह है कि खुदा की खुशनुदी के लिए अंजाम पाए वो अमल साले है। अपने हर काम को अमल साले न समझ लें, हमने फला काम किया अमल साले हो गया, फला अमल अंजाम दे रहे हैं अमल साले है। पहली शर्त, अमल से पहले दिल को टटोल लीजिए, रजाए खुदा के लिए है या दिखावे के लिए। हमारे यहां इतने साल से जो है बिरयानी की मजलिस को की आ रही है, इतने साल से बिरयानी की मजलिस किस लिए हो रही थी? रस्म ये जो निभाने के लिए, या वाकई मकसद है खुदा की खुशनुदी है? और दूसरी शर्त, अमल में काबिलियत सवाब। तीसरी शर्त बयान करते हैं, अमल साले वो अमल साले कहलाने का हकदार है जिससे अकीदे को इस्तेहकाम, ऐसा अमल जिससे दीन को इस्तेहकाम मिले, ईमान को इस्तेहकाम मिले, ऐसा अमल ना हो जिसे देख करके लोग दीन से भागने लगे। होता है बाज दफा बाजों का अमल ऐसा होता है, बहुत से लोग दीन से दीदार हैं दीदारों के अमल को देख करके। काश ये ऐसा अमल न किए, दीदारों के अमल को देख करके बहुत सारे लोग दीन से बेदार होते हैं। सर्वे अगर आप करें भाई, आप दीन को मानते हैं नहीं मानते हैं, दीनी कवानीन पर अमल क्यों नहीं करते, बहुत सारी वजह होंगी, उसमें एक अहम वजह जो निकलेगी वो ये है, आप क्या कहते दीदार यानी फना जैसे बन जाए, हाजी यानी फला जैसे, नमाजी यानी फला जैसे। तो फला को देख करके बाज दफा लोग اب وہ چاہے نماز پڑھیں، چاہے وہ روزے رکھیں، چاہے وہ داڑھی رکھیں، چاہے وہ حجاب کریں، ان کی نماز، ان کا عمل، ان کا حجاب، ان کا روزہ، ان کی تمام عبادتیں یہ عمل صالح کہلانے کے حقدار نہیں ہیں. عمل صالح کے لیے ضروری ہے، خدا کی خوشنودی کے لیے بھی انجام پائے، عمل میں قابلیت ثواب بھی ہو اور ایمان کو استحکام بھی ملے. قرآن مجید کی آیت ہے، ومن کانا یرید العزہ فللعزت فللہ العزت جميعا، جو عزت کا طلبگار ہے وہ یہ جان لے ساری عزت کا خزانہ اللہ کے پاس ہے.
اللہ
الیہ یسعد الکلم الطیب، خدا کی طرف کلمہ طیب ایمان، خدا کی طرف کلمہ طیب ایمان آگے بڑھتا ہے، اوپر جاتا ہے. والعمل الصالح یرفعہ، اور عمل صالح اس ایمان کو، اس دین کو، اس عقیدے کو اور بھی اوپر لے جاتا ہے. یعنی خود ایمان میں یہ طاقت ہے کہ ایمان دن بدن اسے بالا دستی اور سب بلندی حاصل ہوتی ہے، لیکن عمل صالح وہ چیز ہے جو دین کو اور بھی استحکام عطا کرتا ہے. عمل صالح وہ ہوا جو دین کی سر بلندی کا سبب بنے، دین کی بالا دستی کا سبب بنے. تو ہمارے سالے شرط اول خدا کی خوشنودی کے لیے، شرط دوم قابلیت ثواب ہو اس کے اندر، شرط سوم یہ ہے کہ اس عمل سے دین کو استحکام ملے، ایمان کو استحکام ملے، دین کی بدنامی کا سبب نہ بنے، دین کی یہ جو ہے رسوائی کا سبب نہ بنے. آج طالبان کے عمل سے دین بدنام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ رسوائی دین ہے یا نہیں ہے؟ سرف کندگی یہ دین کا سبب بنے یا نہیں بنے؟ اگر یہ تین شرطیں پائی جاتی ہیں تو عمل صالح اور ایسے لوگوں کی زندگی حیات طیبہ ہے. اتنی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا چونکہ آج کی مجلس امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت آج نہیں ہے، لیکن بہرحال ان ملکوں میں جو ویک ڈیز اور ویکینڈ کی تو پریشانی ہے نا، ویک ڈیز اور ویکینڈ کی بہرحال پریشانی ہے، لہذا پہلے ہی منا لی جاتی ہے. حرج بھی نہیں ہے، یاد کرنا ہے امام کو دو دن پہلے، اگرچہ ہونا نہیں چاہیے جس دن شہادت ہے. ہم اس شہادت کے دن کو اپنی ہر چیز پر اہمیت دیں. ہم چھٹیاں لیتے رہتے ہیں اپنے کام سے، ایسا تو نہیں چھٹیاں نہیں لیتے، فلاں کی یہ جو ہے برتھ ڈے ہے، فلاں کی شادی لیتے نہیں لیتے کیا؟ اپنے ائمہ کی شہادت کے موقع پر ہم یہ نہیں کر سکتے؟ پہلا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گیارہویں امام، ہمارے گیارہویں امام. چونکہ عمل صالح کا راستہ بڑا کٹھن راستہ ہے، مشکل راستہ ہے، ضرورت ہے معاون کی، مددگار کی، رہنما کی ضرورت ہے جو ہمیں سہارا دے سکے. لفظ چاہ ہمارے قدموں میں پیدا ہو سکتی ہے، ہمیں سنبھال لے. اگر ہم ناواقف ہیں، ناشنا ہیں، وہ ہمیں تعلیم دے سکے. اللہ نے اس کا انتظام کیا، انبیاء بھیجے، ائمہ بھیجے، اسی سلسلے ہدایت کی گیارہویں کڑی. ولادت امام کی سن 232 ہجری میں، سن 232 ہجری. سن میں اختلاف نہیں ہے، البتہ تاریخ میں اختلاف ہے. یہ جو ربیع الاول کی 24 تاریخ ایک روایت، 8 ربیع الثانی دوسری روایت، 10 ربیع الثانی تیسری روایت. عام طور سے ہمارے یہاں ہندوستان وغیرہ میں 10 ربیع الثانی کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، ایران میں 8 ربیع الثانی کو اہمیت دیتے ہیں. انہوں نے اس تاریخ کو لگا، بہرحال 8 کو مانے، 10 کو مانے یا 24 کو مانے، والد کا نام سب جانتے ہی ہیں. یا گیارہویں امام کے والد کا نام یہ جو ہے دسویں امام، حضرت امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام. مادر کرامی کا نام حدیثہ، اپنے زمانے کی نہایت متقی اور پرہیزگار خاتون. امام کی عمر بڑی مختصر ہے، 28 برس کی عمر کل ہے. نویں امام کی بھی عمر بہت کم تھی، 25 برس. امام حسن عسکری علیہ السلام 28 برس عمر کل، 28 برس میں آپ کی شہادت ہو گئی. امامت آپ سب جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے غدیر میں بھی اور غدیر کے بعد مختلف مواقع پر جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اتی اللہ و اتی رسول ولی الامر منکم، جابر بن عبداللہ انصاری نے پوچھا یا رسول اللہ وہ اولو الامر کون ہیں جن کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ پیغمبر نے مولا کائنات کے سر پہ ہاتھ رکھا، رکھنے کے بعد کہا علی ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی ثم جعفر ابن محمد ثم موسی ابن جعفر ثم علی ابن موسی ثم محمد ابن علی ثم علی ابن محمد ثم الحسن ابن علی و ثم محمد ابن الحسن العسکری.
اللهم صل علی محمد وعلی
آلِ محمد. امام کا تعارف امام کرا کے پیغمبر کرا کے گئے. ہر امام کی امامت کا تعارف تین مرتبہ ہوا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں امام کو خدا معین کرتا ہے نا، خدا کے حکم سے سب سے پہلے پیغمبر نے معین کیا، اس کے بعد کا امام اپنے بعد کے امام کی اور اس امام کے بعد آنے والے امام کا تعارف کرا تھا. یعنی مولا کائنات نے امام حسن کا تعارف کرایا، امام حسین کا تعارف کرایا، امام حسن نے امام حسین کا تعارف کرایا اور امام زین العابدین کا تعارف کرایا آخر تک، جو دوسرا کہ ہر امام کا تعارف تین مرتبہ ہوا. گیارہویں امام کی عمر چار برس کی ہے، جس وقت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی امامت کا اعلان کیا، اپنے شیعوں کے درمیان اکٹھا کر کے کہا میرے بعد تمہارا امام یہ ہے. تو امام نے دسویں امام نے کہا یہ امام ہے، نویں امام نے اعلان کیا کہ دسویں کے بعد گیارہویں فلاں ہوں گے اور پیغمبر اسلام. اس طرح سے ہر امام کی امامت تین کا اعلان تین مرتبہ ہوا تاکہ کسی قسم کا شک و شبہ نہ رہ جائے. اس کے بعد جو امام بنا اس نے خود اپنی امامت کی صلاحیت کا لوہا منوایا، یعنی نسب کے اعتبار سے خدا نے معین کیا، رسول نے اعلان کیا اور امام کے سے پہلے کے دو اماموں نے جے کے بعد دیگر اعلان کیا. اس کے بعد ذاتی صلاحیت کے اعتبار سے، ذاتی کمالات کے اعتبار سے وہ ثابت کرنے کے لیے کہ صلاحیت امامت ہے یا نہیں، معجزہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے منصب الہی کا حقدار ہے. اصل معجزے کی تعریف بھی یہی ہے، عام طور سے ہم لوگ معجزہ کہہ دیتے ہیں، وہ معجزہ نہیں ہے، کرامت ہے. معجزے کی شرط یہی ہے الہی منصب کا دعوے دار ایسا عمل کر دکھائے. مجمع ابن سلط، مجمع ابن سلط ام غانم کے پر پوتے ہیں. ام غانم ایک خاتون تھی جن کا طریقہ یہ تھا کہ جو بھی دعوی امامت کرتا تھا پتھر کا ایک ٹکڑا وہ لے کے اس کے پاس پہنچ جاتی تھی، اگر تم امام ہو مہر لگا دو اپنی اس کے اوپر. اب ظاہر سی بات ہے پتھر پر مہر تو نہیں لگ سکتی ہے، پتھر پر مہر، مہر ہوتی ہے نرم، پتھر ہے سخت، عام آدمی کے بس میں یہ نہیں ہے. جو امام برحق ہوتا تھا جب اس کے پاس لے کے آتی تھی وہ جب مہر لگاتا تھا تو گویا یہ جو ہے موم کے اوپر مہر لگا رہا ہے، اتنا نرم پتھر ہو جاتا تھا. ام غانم یہ پتھر رکھے رہتی تھی اس امام کے بعد جو امام آتا تھا، اس امام کے بعد جو امام آتا تھا، چنانچہ ان کا نام ہی بڑھ گیا صاحب الحصاد، پتھر کے ٹکڑے والی. ایک ایک امام کے پاس وہی پتھر کا ٹکڑا ان کے پر پوتے مجمع ابن سلط کے پاس ہے، مجمع ابن سلط وہ پتھر کا ٹکڑا گیارہویں امام کے پاس دسویں امام کی شہادت کے بعد لے کر کے آتے ہیں تاکہ مہر لگوائیں. ابھی اس نے اظہار بھی نہیں کیا تھا، امام کہتے ہیں مجمع لاؤ پتھر کو لاؤ میں مہر لگا دوں اس کے اوپر، ایک صلوات پڑھیں گے محمد. اس طرح سے اپنی امامت کو کہ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہ جائے، مگر مشکل یہی ہے نا کہ شک و شبہ باقی نہ رہنے کے بعد بھی قبول نہیں کیا. کوفہ فقط ایک زمانے میں کوفہ نہیں تھا، ہر جگہ کوفہ ہو سکتا ہے. دیکھ رہے ہیں، پہچان رہے ہیں، ساری نشانیاں موجود ہیں، لیکن مشکل یہ ہے نا کہ الف کے بعد بے کہنا پڑے گا، الف کے بعد بے کہنا پڑے گا. مولوی آیا پڑھانے کے بچے کو، بیٹا کہو الف، بولے کہنے کو تیار نہیں ہوتا. کتنے ہی مولوی نے کوشش کر لیا ڈاٹا پھٹکارا تیار نہیں ہوتا. آخر میں چھندا کے اس نے کہا کمبخت ایک الف کہنے میں کیا پریشانی ہے؟ کہ پریشانی یہ ہے کہ آپ اس کے بعد کہیں گے کہو بے،
دے کے بعد کہے گے کہوتے ہیں، سب پتا ہے ہمیں. اگر الف پر بات ختم ہو جاتی تو ماننے میں کوئی پریشانی نہیں تھی، مشکل یہ ہے کہ الف کے بعد دے دینا پڑے گا. ان کو اگر امام مان لیا، ہم نے اعتراف کر لیا، پھر ہمیں ان کے ساتھ بھی رہنا پڑے گا، ان کے احکام پر عمل بھی کرنا پڑے گا. اسی لیے انسان خدا کا بھی انکار کر دیتا ہے، قیامت کا بھی انکار کر دیتا. کیوں؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ. قرآن کہتا ہے بہت سارے لوگ قیامت کے منکر ہیں، قیامت کو نہیں مانتے. ایسا نہیں ہے کہ قیامت ان کی نگاہوں میں ثابت نہیں ہے، ان کی عقل نہیں مانتی ہے. عقل بھی مان رہی ہے، دل بھی مان رہا ہے، نگاہیں بھی مان رہی ہیں، مگر انکار اس لیے کر رہے، وہ چاہتے ہیں ان کے لیے میدان کھلا رہے، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو. کیونکہ خدا کو مان لیا، رسول کو مان لیا، دین کو مان لیا، قرآن کو مان لیا، سب چیزوں کو ماننے کے بعد پھر بہت ساری چیزیں ہمیں چھوڑنی تو پڑیں گی نا. بہت بعض لوگوں کی زندگی تنگ ہو جائے گی، زندگی اجیرن ہو جائے گی، ہم اپنی لائف کو جو ہے لطف نہیں اٹھا سکیں گے، انجوائے نہیں کر سکیں گے اپنی لائف کا. چار دن کی زندگی ہے، انجوائے کرو، تفریح کرو، آرام سے رہو، مشکلوں میں کیوں ڈالے اپنے کو. لہذا ضرورت ہی کیا الف کہنے کی کہ میں کہنا پڑے. ساری چیزیں پہچان رہے پھر بھی امام کی امامت کو بعضوں نے نہیں مانا. دل میں عظمتیں ہیں، دل میں عظمتوں ہی کی وجہ سے حکومتیں ہمیشہ خائف رہتی ہیں. آپ دیکھیں کسی امام کو چین سے رہنے تو نہیں دیا گیا، گیارہویں امام کی ساری زندگی قید خانے میں گزری، دسویں امام کو چھ خلفاء کا دور امام نے دیکھا. تین خلفاء کے زمانے میں امام امام ہیں، اور تین خلفاء کا زمانہ وہ ہے جب ابھی امام منصب امامت پر فائز نہیں ہوئے. معتصم کے زمانے میں جو ہے ولادت ہوئی، متوکل کا دور، متصم کا دور، متوکل کا دور، اور یہ جو ہے مستعین کا دور. یہ تین دور وہ ہے جو یہ جو ہے دسویں امام کی امامت کا زمانہ ہے. مستعین کے بعد یہ جو ہے معتز کا دور، معتز نے دسویں امام کو شہید کیا تھا، معتز کا دور امام کی امامت کا زمانہ ہے. یہ جو ہے معتدی کا دور امام کی امامت کا زمانہ ہے، اور یہ جو ہے معتمد جس نے زہر دیا امام کو. چھ خلفاء کا زمانہ ہے، ہر امام اپنی امامت کے زمانے میں، تینوں خلفاء کے زمانے میں قید ہیں. حتیٰ جس وقت ابھی امام امامت کے منصب پر فائز بھی نہیں ہوئے ہیں، اس وقت سے سازش ہو رہی ہے امام کو شہید کرنے کی. یہ جو ہے مستعین کے زمانے میں خلیفہ تھا، مستعین کے پاس گھوڑا آیا تھا، نہایت اڑیل گھوڑا. جو بھی گھوڑے پر بیٹھتا تھا، گھوڑا اپنے سوار کو پٹخ کر کے اپنے قدموں سے رون دیتا تھا، زندہ نہیں بچتا تھا. سازش یہ رچی گئی کہ اس گھوڑے پر امام کو جو بیٹھا لیا جائے، اگر یہ بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا تو ہمارا گھوڑا رام ہو گیا، جو خریدا تھا گھوڑا بیکار جا رہا تھا ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، قابو میں آ جائے گا. اور اگر نہیں، ان کے ساتھ وہی برتاؤ ہوا جب تک لوگوں کے ساتھ ہو چکا تھا، تو چلو ہم ایک دشمن سے آسودہ ہو جائیں. آئے امام، پیشکش ہوئی، گھوڑے پر بیٹھے امام گھوڑے کے قریب گئے، گھوڑا سر جھکا کر کے متیو فرما بردار شاگرد کی طرح سے سامنے کھڑا ہوا. امام گھوڑے پہ سوار ہوئے، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سازش تو خیر ناکام ہوئی، وہ گھوڑا بھی امام کو یہ جو ہے وہ بخشنے کے اوپر مجبور ہو گئے. جگہ جگہ پہ کوشش کی گئی امام کی زندگی کا چراغ گل کر. بڑی مختصر زندگی پائی امام نے، 22 برس کی عمر میں، یعنی 254 میں امام علی النقی کی شہادت ہوئی ہے اور امام منصب امامت پر فائز ہوئے. 254 سے لے کر کے 260 تک امام رہے، یعنی 6 سال کل دوران امامت امام کا. 6 سال میں 3 خلیفہ چینج ہوئے ہیں. 6 سال کا دور خلافت ہے، کل امام دور امامت ہے امام کا. لیکن اس دور میں جو کارنامے امام نے کیے ہیں، مختلف محاذ پر جو شیعہ تھے دبے کچلے، مختصر تھی تعداد شیعوں کی، ان شیعوں کو سنبھالنا بھی ہے، احتجاج بھی کرنا ہے، ان تک اہل بیت کی تعلیمات کو پہنچانا بھی ہے. جو نظام امام نے قائم کیا ہے، سسٹم جو امام نے قائم کیا، اس کو اگر انسان غور سے دیکھے اور پڑھے، سخت پہرے میں امام رہتے تھے. امام کا نام عسکری ہے نا، لقب البتہ، نام تو لقب عسکری ہے،
بہت سے القاب تھے، عسکری لقب کے بجائے یہی بیان کی جاتی ہے کہ امام جب 4 برس کے تھے اور اپنے والد کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں، معتصم کے زمانے میں معتصم نے ان کو اس محلے میں ٹھہرایا تھا جس کو عسکر کہا جاتا ہے. البتہ عسکر کہنے کی 2 وجہ بیان کی جاتی ہیں، ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہاں پر چونکہ فوج رہا کرتی تھی، فوجی چھاونی تھی، اس لیے اس کو کہا جاتا تھا عسکر، اور دوسری وجہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ وقت نے امام کو اس جگہ پر بلایا تھا اور بلانے کے بعد اپنی فوج کی طاقت دکھانا چاہتا تھا. 90,000 کا لشکر اکٹھا کیا، اس زمانے میں 90,000 کا لشکر بہت ہوتا تھا، 90,000 کا لشکر اکٹھا کر کے امام کو لاتا ہے ٹیلے کے اوپر اور چاہتا ہے اپنی فوجی طاقت دکھا کے امام کو مرعوب کر دے. اس نے اپنی طاقت دکھائی، حجت خدا کبھی کبھی مجبور ہو جاتی ہے اپنی طاقت دکھانے پر بھی. جب طاقت دکھا چکا تو کہا خلیفہ اس اقدار کیا، اب ذرا میری فوج کو دیکھ. دونوں انگلیوں کے درمیان میں اشارہ کیا، اب جو خلیفہ دیکھتا ہے اپنی فوج سے کہیں بڑی فوج نظر آ رہی ہے اسے، کہا وہ تیری دنیاوی فوج ہے، یہ ہماری خدائی فوج ہے. بلا کو تلا کا نام پڑ گیا عسکر اور امام کا لقب عسکری ہو. زندگی امام کی اگر آپ دیکھیں، جس وقت یہ جو ہے معتز، معتز نے پہلی مرتبہ امام کو قید کیا، جو داروغہ زندان جسے معین کیا، ابن یارش نام کا شخص ہے، پکا ناصبی، دشمن اہل بیت، اسے معین کیا امام کی دیکھ ریکھ کے لیے. دیکھ ریکھ کے لیے یعنی امام پر جو ہے ظلم و ستم ڈالنے کے لیے. ابن یارش نے شروع میں تو خوب امام پر ظلم ڈھائے، اس کے بعد جب قریب سے امام کو، اب تک امام کو فقط سنا تھا دیکھا نہیں تھا، زیادہ تر جو دشمن اہل بیت ہوتے ہیں امام کی حقیقت کو سمجھا کہاں ہے. وہ شامی جو آنے کے بعد امام حسن کو گالیاں دے رہا، لیکن امام حسن کی شخصیت کو دیکھا. ابن یارش اب جب قریب سے امام کو دیکھ رہا ہے، اتنی ساری سختیاں ہو رہی ہیں، اتنا سارا ظلم ہو رہا ہے، اتنی ساری زیادتیاں ہو رہی ہیں، لیکن نہ امام کی عبادت میں کوئی کمی آ رہی ہے، نہ ان کے ذہن و تقویٰ میں کوئی کمی آ رہی ہے. جب قریب سے امام کو دیکھا، امام کے علم کو دیکھا، امام کے زہد کو دیکھا، امام کے تقویٰ کو دیکھا، امام کے اخلاق کو دیکھا، کل کا دشمن آج معتقد ہو گیا. نتیجے میں وہاں سے امام کو قید سے آزادی ملی. دوبارہ امام کو 256 میں گرفتار کیا گیا. 256 میں گرفتار کرنے کے بعد صالح ابن مصعب کے حوالے کیا گیا. صالح ابن مصعب بھی انتہائی درندہ انسان ہے، انتہائی ظالم انسان ہے، دشمن اہل بیت. اتنی سختی اس نے امام کے اوپر کی ہے کہ حتی امام کو روشنی تک سے محروم کر، اتنا پانی امام کو نہیں ملتا تھا کہ جو ہے وضو کر سکے، تیمم کر کے امام نماز پڑھتے. دربار سے مزید فرمائش آتی ہے کہ ان کے اوپر اور زیادتیاں کی جائیں. صالح اپنے مصعب کہتا ہے کیا کہتی ہوں، میں کیسے زیادتی کروں، ہم نے جو ان کے اوپر مامور رکھے تھے، معین کیے تھے انہیں ٹارچر کرنے کے لیے، ان پر تشدد کرنے کے لیے، ان کے اخلاق اور ان کے تقویر اور ان کے کردار کا نتیجہ ہے کہ دونوں کے دونوں ان کے عاشق ہو چکے ہیں، مرید ہو چکے ہیں. اسی زمانے میں 256 میں قحط پڑ گیا. قحط کے نتیجے میں بھوکھوں سے لوگ یہ جو ہے ہلاک ہونے لگے، قطرے قطرے پانی کو لوگ ترسنے لگے، بارش کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، دعا کوئی اثر نہیں ہوتا. اسی دور میں ایک راہب آیا، عیسائی عالم، اس نے کہا کہ ہم دعا کریں گے تو اللہ ہماری خاطر پانی برسا دے گا. اب کہیں سے نہیں مل جائے، ہر ایک کو پانی کے بہرحال طلب ہے. راہب آیا، سارے مسلمان بھی اکٹھا ہیں، راہب نے کہا دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، ہاتھ اٹھانا تھا، بادل اکٹھا ہوئے، زبردست بارش ہوئی. دوسرے دن یہی عمل، تیسرے دن اب یہی عمل، پانی تو مل گیا لیکن مسلمانوں کا ایمان بھی پانی میں بہ گیا. اب اپنے دین کے بارے میں شک ہونے لگا، عیسائیت کی طرف لوگ مائل ہونے لگے، خلیفہ کو بھی اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے،
لیکن حکومت تو اسی کے سہارے قائم ہے. خلیفہ خلیفہ اسلام ہی تو کہا جا رہا ہے, لہذا اپنی خلافت کو تو بہرحال بچانا ہے, دین بچے یا نہ بچے. لہذا آپ قاسم بھیجا کے امام کے پاس زندان میں, دو سو چھیانوے کے بعد امام قید خانے میں, 256 امام قید خانے میں, کہ مولا آئیے اپنے جد کے دین کو بچائیے. خلافت کے موقع پر تو یہ حقدار بن گئے, جب دین پر وقت پڑا آئیے اپنے جد کے دین کو بچائیے. ظاہر سی بات ہے کہ امام کو دین سے تعلق ہوتا ہے, حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. حکومت اگر امام قبول بھی کرتے ہیں تو دین کے خاطر حکومت کو قبول کرتے ہیں, دین کی بالادستی کے لیے حکومت کو قبول کرتے ہیں. مولا آئیے دین کو بچائیے, مولا آئے تو بلاؤ راہب کو, مجمع اکٹھا ہے پھر کہو اس سے کہ دعا کریں. ہاتھوں کو اٹھایا اس نے, ہاتھ اٹھاتے ہی اب گھر کے آنے لگے. امام نے اپنے ایک ساتھی سے کہا جاؤ اس کی یہ جو ہے مٹھی میں جو چیز ہے وہ سے چھین لو. امام کا ساتھی آگے بڑھا, اس کی جو چیز چھپی ہوئی تھی مٹھی میں اسے چھین لیا, لے کے امام کے پاس آیا. امام نے کہا اب دعا کرو. اب جو ہاتھوں کو اٹھا رہا ہے تو جو آئے ہوئے بادل بھی واپس چلے گئے. ماجرا کیا ہے؟ سارے مسلمان اکٹھا ہیں, جو مشکوک ہو چکے تھے اسلام کے تعلق سے وہ بھی اکٹھا ہیں, جو عیسائیت کی طرف مائل ہو رہے تھے وہ بھی موجود ہیں, اور جن کا دل بے چین تھا اسلام کے سلسلے میں وہ بھی موجود ہیں. وجہ کیا ہے؟ امام سے کا پتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک نبی کی ہڈی تھی. نبی کی ہڈی کی تاثیر یہ ہے جب بھی اسے زیر آسمان لایا جائے گا امر رحمت جھیل کے آ جائیں گے. امام نے اس ہڈی کو احترام اور عزت کے ساتھ دفن کروا دیا. اس کے بعد کہا اب دیکھو میں دعا کرتا ہوں. یہ تو فقط نبی کی ہڈی کے ٹکڑے کا کمال تھا, اب تو پیغمبر کا ٹکڑا آیا ہے میدان میں. امام نے تو ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے, گھر کے اب دوبارہ آئے, ایسی زبردست بارش ہوئی کہ قحط دور ہو گیا. پر بھائی جو لوگ اسلام سے بھاگ رہے تھے, جن کے دل مشکوک ہو گئے تھے, دوبارہ ان کے دلوں میں اسلام کا استحکام پیدا ہو گیا. خاکم وقت امام کو قید خانے سے آزاد کرنے پر مجبور ہوا, امام بھی آزاد ہوئے, امام کے جو شیعہ قید میں تھے وہ بھی آزاد ہوئے. لیکن یہ آزادی میں زیادہ دن تک قائم نہ رکے, امام کی عظمت اور بڑھ گئی, امام کی عظمت اور بڑھ گئی, خلیفہ کی وحشت اور بڑھ گئی. تب تو میری حکومت کو پورا ہی پورا خطرہ ہے. لہذا دوبارہ امام کو گرفتار کر لیا گیا سن 258 میں. 258 میں پھر امام گرفتار کیا گیا, 56 میں گرفتار ہوئے, 56 میں گرفتار ہوئے, پھر 58 میں گرفتار ہوئے. نہریر نامی شخص کے حوالے کیے گئے, انتہائی دشمن علم ہے, شدید ترین تشدد اس نے امام پر کیا. اس کی زوجہ جو تھی وہ بڑی مومنہ تھی, بیوی اس کی, شوہر سے کہنے لگی تو یہ شرم نہیں آتی ہے, نواز رسول پر اس طرح سے ظلم کر رہا ہے. کہا ابھی تم نے کہاں دیکھا رسول, اب دیکھو میں کیا کرنے جا رہا ہوں, ان کو شیروں کے درندوں کے پجرے میں ڈالنا جا رہا ہے, شیر ان کو چیر پھاڑ کر کے کھا جائے, درندوں کے پجرے میں ڈال دیا امام. لیکن جو منظر دیکھا ہوا جب منظر دیکھا جا رہا ہے, شیر آتے ہیں آ کر کے امام کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھتے ہیں, بجائے اس ایک حملہ کرتے نقصان پہنچاتے امام کو, امام کے سامنے سر چھپا کے سارے شیر کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ امام ان شیروں کے درمیان میں, درندوں کے درمیان میں جانماز بچھائے ہوئے, مصلی عبادت بچھائے ہوئے, مصروف کی عبادت ہے. اس واقعے کو دیکھنے کے بعد پھر حاکم وقت مجبور ہو گیا امام کو آزاد کرنے کے اوپر, دباؤ پڑتا تھا عوامی جو ہے وہ دباؤ پڑتا تھا, امام کو آزاد کر دیا. لیکن اب کی یہ طے کر لیا کہ چراغ اگر اسی طرح سے روشن رہا تو ہمارا چراغ گل ہو جائے گا, لہذا چراغ حیات امام علیہ السلام کو گل کرنے کی اس نے پوری تدبیریں کر دی. امام کو زہر دے دیا گیا پہلی ربیع الاول سن 260 ہجری. یہ وہ ایام ہیں جب امام زہر کی شدید تکلیف میں جو ہے مبتلا ہے. امام کا غلام عقید کہتا ہے, امام کی زندگی کے آخری لمحات آئے تو امام نے عقید سے کہا عقید اس حجرے میں چلے جاؤ پردے کے پیچھے تمہیں ایک بچہ ملے گا جو مصروف عبادت ہوگا, سجدے میں اس کا سر ہوگا, اس بچے کو میرے پاس بلانا. عقید کہتا ہے میں گیا, جیسا امام نے کہا تھا ویسے ہی میں نے دیکھا, پردے کے پیچھے ایک بچہ سجدے میں ہے, تسبیح خدا میں مصروف ہے. عقید نے کہا کہ آپ کو امام نے بلایا ہے. عقید کہتا ہے بچہ جب آیا ہے امام کے سرحانے پہ, امام نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگا کے کہا یا سیدہ اہل بیت اسقنی الماء فانی ذاہب الی ربی. اے اپنے اہل بیت کے سید و سردار, اے اپنے اہل بیت کے سید و سردار, میرا آخری وقت آ گیا ہے, مجھے بھوک پانی پلا دو. اس بچے نے امام کو پانی پلایا, پانی پینے کے بعد امام کے روح پرواز کر دی. بچہ آپ سمجھ گئے کون ہے, آخری حجت خدا امام زمانہ ہے. امام کی آغوش میں امام نے دم توڑا ہے. امام زمانہ آج نبی الاول کو جو ہے یتیم ہوئے ہیں. یتیمی بہت بڑا درد ہے, بہت بڑی تکلیف ہے, بہت بڑی اذیت ہے, مصیبت عظمیٰ ہے. باپ کا اٹھ جانا, باپ کا سایہ بیٹے کے سر سے اٹھ جائے. لیکن عزیزو جی چاہتا ہے کہ امام کی خدمت میں تعزیت کے ساتھ عرض کروں, مولا آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اپنے بابا کو دم آخر پانی تو پلا دیا. آپ کو اس بات کی حسرت تو نہ رہ گئی کہ میرا بابا پیاسا مارا, کس وقت زلجنا در خیمہ پر آیا ہے, سکینہ نے زلجنا کے قدموں سے نپٹ کے یہی تو پوچھا تھا یا جواد ابھی اصو کیا ابھی ہم کو تیرا دشانا. اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا دے, میرے بابا کو دم آخر پانی پلا یا پیاسا مارا گیا. یہ وہ تکلیف تھی, یہ وہ اذیت تھی امام سچا کو, کہ جہاں کہیں اپنا تعارف کراتے تھے دربار یزید میں, یہ تو تعارف کرایا تھا نا, انا ابن المظلوم الذي قتل عطشانا, میں اس مظلوم کا بیٹا ہوں جسے پیاسا مارا گیا. جب کبھی قید شام سے چھوٹ کر کے امام جو ہے مدینے میں کسی قصائی کی جو ہے دکان سے گزر ہوتا تھا امام کا, تو ٹھہر جاتے تھے. ٹھہرنے کے بعد قصائی سے پوچھتے تھے کیا تو نے جانور کو دفاع کرنے سے پہلے پانی پلا لیا ہے؟ قصائی کہتا ہاں مولا ہم لوگوں کا تو طریقہ یہی ہے, ہم پہلے پانی پلاتے ہیں پھر دفاع کرتے ہیں. فوراً کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے السلام علیکم یا ابا عبد اللہ, ارے جانور تک کو پانی پلا کے دفاع کیا جاتا ہے, ہائے میرا بابا پیاسا اس دنیا سے رخصت ہوا. اجرکم اللہ, امام حسن عسکری کے انتقال کی خبر پھیل گئی, پورا سامرہ غم و اندوہ ہمیں ڈوب گیا. عظمت امام سے سب واقف تھے, فضائل امام سے آشنا تھے, عوام و خواص جوق در جوق امام کے بیت و شرف پہ آ رہے ہیں. امام کا جنازہ بڑی دھوم سے اٹھا, بڑے اہتمام سے امام کا جنازہ اٹھا. فوج والے بھی شامل ہیں, سرداران فوج بھی شامل ہیں, بادشاہ بھی شامل ہے, شرفاء قوم بھی شامل ہیں, ہزاروں کا مجمع امام کے تابوت کو اٹھانے کے لیے. لیکن ہائے اس مظلوم کربلا کے, وہ مظلوم کربلا, اتنا بڑا صدمہ تھا چوتھے امام کے دل پر کہ روایتوں میں ہے کہ جب 11 محرم کو اسیروں کا قافلہ کربلا سے کوفہ لے جایا جا رہا تھا, قافلے کو وہاں سے گزارا گیا جہاں شہداء کے بے گور و کفن جنازے پڑے ہوئے تھے. جب قافلہ جنازوں کے پاس پہنچا ہے, ہر بیوی نے اپنے کو اونٹ سے اپنے وارثوں کی لاشوں پہ گرا دیا. کوئی علی اکبر کی لاش پر ہے, کوئی قاسم کی لاش پر, کوئی انہوں محمد کے سرحانے. زینب اپنے بھائی حسین سے لپٹی ہوئی بیان کر رہی ہے, بھائی کے اوپر آنسو بہا رہی ہے کہ اچانک جناب زینب کی نگاہیں امام سجاد پہ پڑی. جب نگاہ پڑی ہے تو کیا دیکھا ہے, سید سجاد کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے, عجب عالم ہے, قریب ہے کہ روح پرواز کر جائے. زینب نے بھائی کے جنازے کو چھوڑا, آئی بھتیجے کے پاس, بیٹا سید سجاد میں کیا دیکھ رہی ہوں, اے بیٹا اپنے کو سنبھالو. امام فرماتے وہ بھی اما, ارے وہ بیٹا اپنے کو کیسے سنبھالے, وہ بھی اما آپ دیکھ نہیں رہی ہیں, نجس جنازے تو دفن کر دیے گئے, آئے میرے بابا کا جنازہ بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے, بیٹا اتنا مجبور ہے باپ کو غسل و کفن بھی نہیں دے سکتا. ارے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں خاردار تو دجال، ارے غم نہ کرو، خدا نے وعدہ کیا ہے تمہارے بابا کی قبر پر شادی مشان روضہ بنے گا، ساری دنیا سے عاشقان حسین زیارت حسین کے لیے اکٹھا ہوں گے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بارك الله واستعلم محمد وعلى محمد کا ہماری مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہمارا ہر عمل خدا کی خوشنودی کے لیے ہو، قابلیت ثواب رکھتا ہو، اور ہمارا عمل ایسا ہو کہ ہمارے عمل سے ہمارے دین کو استحکام اور سربلندی ملتی رہے. بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما. امام زمانہ کے